وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ، اور ہارون انہیں پہلے ہی کہہ چکے تھے، یعنی ہارون علیہ السلام تو ان لوگوں کو سمجھانے کی پوری کوشش کر چکے تھے، یا قوم انما فتنتم به، اے میری قوم کے لوگوں تمہیں تو اس بچھڑے کے ذریعے سے فتنے میں ڈالا گیا۔ دیکھیے مال خدا بن جاتا ہے جب اللہ کی نافرمانیوں کے ساتھ بندہ اس کو حاصل کرتا ہے، جبکہ وَإِنَّ رَبُّكُمُ الرَّحْمَنُ، یقیناً تمہارا رب تو رحمان ہے، یعنی یہ بچھڑا رب تھوڑی ہے، وہ تو رحمان ہے۔ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي، بس تم لوگ میری پیروی کرو اور میری بات مان لو۔ یہ کس کے الفاظ ہیں؟ حضرت ہارون کے، جو پہلے سے قوم کو سمجھا چکے تھے موسیٰ کے آنے سے پہلے۔ قوم کا جواب بھی سن لیجئے کتنا بھونڈا ہے، 91، قالوا لن نبرح علیہ عاکفین، انہوں نے کہا ہم تو اسی پر اعتکاف کرتے رہیں گے، ہم تو بیٹھے رہیں گے، جم کے بیٹھے رہیں گے، حتی یرجع الینا موسیٰ، یہاں تک کہ موسیٰ خود ہمارے پاس واپس آ جائے۔ قوم جو ہوتی نا یہ لیڈرز کو تو مان لیتی ہے، لیڈرز کے جو نامینیٹڈز ہوتے ہیں نا ان کو نہیں مانتی، ان کے آگے زبان چلاتے ہیں اور ان کی بات نہیں مانتے۔ یہاں یہ مزاج ہے کہ موسیٰ کے بعد ہارون نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی تھی، لیکن دیکھیے کتنا سیدھا سیدھا جواب ہے کہ جی ہم آپ کی بات کوئی نہیں مانتے، جب موسیٰ آئیں گے تو دیکھے جائیں گے۔ کہتے کہ یہ جواب بنی اسرائیل قوم کی طرف میں سے، پوری قوم میں سے نہیں تھا، وہ لوگ جنہوں نے بچھڑے کو پوج لیا تھا اور اس مشرکانہ عقیدے میں مبتلا ہوئے تھے، ان کا یہ جواب ہے۔ سارے نہیں ایسا کر چکے، سورۃ اعراف آیت 138 میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں بھی ایک ایسا بت بنا دو جیسا کہ ان کا بت ہے۔ قال یا ہارون، موسیٰ نے کہا، ما منعک، کس چیز نے تجھے روکا، کس کو، کا سے مراد یہاں ہارون علیہ السلام ہے، اذ رأیتہم ضلوا، جب کہ آپ نے ان کو دیکھا کہ وہ گمراہ ہو گئے ہیں، کس بات سے، اللہ تتبعنی، کہ آپ نے میری پیروی نہ کی، یا ایک اور ترجمہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو آپ میرے پیچھے نہ آ گئے، یعنی ان کو چھوڑ کر میرے پاس آ جاتے، مجھے بتاتے، یہ تو مجھے اللہ نے بتایا تو میں آیا ہوں، افا سعیت امری، کیا آپ نے میرے حکم کی نافرمانی کی۔ اب یہاں تھوڑا سا سمجھیے گا، موسیٰ علیہ السلام عمر میں حضرت ہارون سے چھوٹے تھے لیکن رتبے میں بڑے تھے، منصب بڑا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت زیادہ دی تھی، تو انہوں نے چونکہ حضرت ہارون کو جواب دہ بنایا تھا تو اب ان سے سوال پوچھ رہے ہیں۔ یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب بھی کوئی انسان کہیں جائے تو پھر پیچھے جن کو ذمہ دار بنائے تو بعد میں ان سے رپورٹ بھی لے، ان سے معاملہ بھی چیک کرے کیا ہوا کیسے ہوا، تاکہ اگر کوئی اچھا کام کیا تو شاباش ملے اور غلط کام کیا تو اس کی اصلاح ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے آ کے پوچھ لیا۔ خیر آگے دیکھیے اب حضرت ہارون کا جواب، آیت 94 سے، قالا یبن اما، اے میری ماں کے بیٹے، نوٹ کیجئے، یا ابن ام، یہ تین لفظ ہیں، یا ابن ام، اے میری ماں کے بیٹے، محبت کا انداز ہے، پیچھے بات ہو چکی ہے اس پہ سورۃ الاعراف میں، لا تاخذ بلحیتی، میری داڑھی نہ پکڑیے، پتہ چلا کہ نبیوں کی داڑھی ہوتی ہے وہ کلین شیو نہیں ہوتے، ولا براسی، اور میرے سر کے بالوں کو مت کھینچے، انی خشیتو، مجھے تو یہ اندیشہ تھا، ان تقولا، کہ آپ یہ کہیں گے، فرقت بین بنی اسرائیل، کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا، ان کے اتحاد کو پارا پارا کر دیا، ولم ترقب قولی، اور میری بات یاد نہ رکھی، یعنی حضرت ہارون اپنی صفائی میں بات کر رہے ہیں کہ میں نے فتنے کے ڈر سے بات کو زیادہ نہیں کھولا، کہ آپ جب آ جائیں گے تو مناسب طریقے سے بات کریں گے۔ اچھا اب اگلی تیسری ٹرم ہے، یہاں ہم رک کے بات کرتے ہیں، دونوں بھائیوں کا مکالمہ۔ یہاں آپ دیکھیے کہ حضرت ہارون علیہ السلام کا کردار، تھوڑی سی بات تو ہم سورۃ الاعراف میں کر چکے کہ کچھ لوگ بڑے تو ہوتے ہیں بزرگ نہیں ہوتے، حضرت ہارون علیہ السلام کے بیچ میں ہمیں بڑائی بھی دکھتی ہے اور بزرگی بھی دکھتی ہے، اور واقعی یہ وزیر بنائے جانے کے قابل تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ لوگ میری بات نہیں مانیں گے تو بجائے اس کے کہ اس بات کو اتنا پھیلا لیتے کہ ان سے سنبھلتی نہ، بلکہ انہوں نے صبر کیا، برداشت کیا، اس سے معاملہ فہمی کی بات سمجھ آتی ہے۔ دیکھیے جس چیز کو آپ کل سنبھال نہیں سکتے آج اس کو چھیڑے نا، ایک دفعہ بیڑوں کے چھجے میں ہاتھ ڈالنے کے بعد پھر انسان کا اپنا بس نہیں رہتا۔ تو حضرت ہارون کے اس مزاج میں ہمارے لیے بہت ہی سیکھنے کی بات ہے کہ وہ سمجھدار بھی تھے، معاملہ فہم بھی تھے، کہتے ہیں کہ مزاجن نرم تھے، اور نرم مزاج لوگوں کو واقعی لوگ نہیں مانتے، उनकी नरमी से उनको एक तर निवाला बनाकर जिधर दिल चाहता है उधर भटकाते हैं, और वो बेचारे खुश भी सबको करते हैं और बातें भी बाद में सबसे सुनते हैं, क्योंकि जिस वक्त कोई एक उनसे खुश हो रहा होता है तो उस वक्त 10 दूसरे देख भी रहे होते हैं कि ये इनके साथ तो नरमी कर रहे हैं, हमारे साथ ये नहीं हुई थी। इस तरह की चीज़ें आती हैं। तो पीछे हमने सूरह बकरा में तालूत और जालूत के वाक्य में पढ़ा था कि लीडरशिप के लिए दो चीज़ें लाजमी होती हैं, अल इल्म वल जिस्म, याद है कि अल्लाह ने उनको इल्म में भी आगे किया और जिस्म में किया। तो इंसान को पर्सनैलिटी को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, इसलिए कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो सिर्फ इल्म के साथ जो हैं वो कब्ज़े में नहीं आती। फिर दूसरी बात इसमें ये देखिए कि गुस्से को पीना, मूसा अलैहिस्सलाम को ये जो गुस्सा आ रहा है ये किस पे आ रहा है? क्या मूसा अलैहिस्सलाम ज़्यादती कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। मूसा का ये गुस्सा अपने लिए नहीं था, दीन के लिए था। और नबी सल्लम के बारे में आपकी अजवाज मतहरात में से कोई कहती हैं कि नबी सल्लम ने अपनी ज़ात के लिए कभी किसी से बदला नहीं लिया, हाँ जब दीन की बात होती तो बर्दाश्त ना करते। एक होता है दुनियादार और एक होता है दीनदार, फ़र्क क्या दोनों का? दुनियादार दुनिया के छोटे छोटे मामलात में परेशान, छोटे बच्चे के ग्रेड्स कम आ गए तो उसको ऐसे लगता है कि शायद मास्टर्स का कोई मेरा बच्चा जो मास्टर्स में था वो फेल हो गया। बच्चे की मीटिंग को इतना इशू बना देंगे, टीचर मीटिंग, उसके यूनिफॉर्म, उसके स्काफ, उसकी ये चार चार चीज़ों पे उनका काम है, लेकिन दूसरी तरफ बच्चा नमाज ना पढ़े कोई फिक्र नहीं, बच्चे के अंदर कोई हया के तकाजे पूरे नहीं हो रहे कोई बात नहीं, बड़ा होगा सीख जाएगा, बड़ी होगी तो ठीक हो जाएगी। कोई ये नहीं कहता दुनिया में कि स्कूल ना भेजो, पहले तो मॉन्टेसरी थी या प्री मॉन्टेसरी, अब उससे भी 1.5 साल के बच्चे को दाखिल करते हैं पाकिस्तान में स्कूल में, कि इसको मॉन्टेसरी से भी पहले ज़रा बैठना सिखा दो, और वही जो बाहर के डे केयर्स और बारने हागन है वो हमारे स्कूल की मॉन्टेसरीज बन चुकी हैं, और इतनी फिक्र है कि माओं के सर के बाल सफ़ेद हो जाते हैं बच्चों के साथ खप खप के। एक नंबर बच्चे का काम क्या आ जाए माओं को लगता है पता नहीं हमारी सारी मेहनत ज़ाया हो गई, और तकाबल और मुकाबले दोस्तों के बच्चों से। दूसरी तरफ दीन पीछे है। इसके बरक्स एक दीनदार है, वो कहता है दुनिया गुजारे की मिलती है ले लो, लेकिन दीन को पीछे नहीं करना। हज़रत मूसा का किरदार हमें यही दिखता है कि उनको इस बात की गम थी कि ये कौम जो है ये नदानी में बुत पूजने लग गई है, तो जिस शिर्क से इनको बचाया था ये उसी शिर्क में आ गए। लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की सारी तफ्तीश पर हज़रत हारून ने गुस्सा नहीं किया, बल्कि आप देखिए कि बड़े खूबसूरत तरीके से जवाब दिया अच्छी तरह से। इससे क्या पता चलता है कि तहम्मुल के साथ बात को सुन लेना चाहिए। जो लोग पूरी बात सुने बगैर हाइपर होकर जज्बाती होकर वक्त से पहले जजमेंट्स पास करने लग जाते हैं ना, वो अपनी खैर से खुद ही हाथ धो देते हैं। आप देखिए कि गुस्से को कभी गुस्से से नहीं आप बुझा सकते, सब्र से बुझाएंगे। पानी उबलता हुआ भी क्यों ना हो आग को फिर भी बुझा देता है। आपको अपने बच्चों में या अपने इर्द गिर्द वालों में जितनी चीज़ें बुरी लगें अपनी ज़ात के अंदर रखें, खोलें, जलें, तड़पें, वही हिद्दत बाद में उनसे वो चीज़ें छुड़ाएगी। लेकिन एक काम नहीं करना और ज़ुबान का इस्तेमाल नहीं करना। खैर अब देखिए ज़रा आखिरी सीन है इस कहानी का कि अब हुआ क्या। पहली बात क्या थी, कौम के साथ मूसा का मुकालमा, दूसरा भाई के साथ, अब तीसरा मुकालमा सामरी के साथ। ये भी तरतीब हमें सिखा दी कि रूट कॉज तो जानो कि इस सारे काम का नुकसान क्यों हुआ और ये सारी चीज़ों के पीछे क्या था। तो मूसा पूछते हैं सामरी से, आयत 95, قال فما خطبك يا سامري, मूसा ने कहा है ए सामरी तुम्हारा क्या मामला है। अच्छा लफ सामरी क्या है? समरा, समरा किसको कहते हैं? रातों को कहानियां सुनाना, आगे हम पढ़ेंगे सामिरन तहजुरून। रातों को लोग दास्तानें सुनाते थे लोग पहले दौर में, और आज की फिल्में ड्रामे लिख लें तो सामरी कहानियां सुनाने वाला आर्टिस्ट था कोई, लोगों को एंटरटेन करता था, जादू भी कह सकते हैं इसी किस्म का, यानी एंटरटेनर कह सकते हैं आप। बताओ भाई तुम्हें क्या हुआ? और खत्ब कहते हैं अहम मुहिम को। जवाब देता है قال بصرت بما لم يبصروا به, इसने कहा मैंने एक ऐसी चीज देखी थी जो उन्होंने नहीं देखी। किसने कौम ने, वो क्या थी? فقبضت قبضة من اثر الرسول, तो मैंने ले ली एक मुट्ठी मट्टी की रसूल के नक्शे पास से, فنبذتها, तो मैंने इसमें वो फेंक दी, وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي, इसी तरह मेरे नफ्स ने ये रास्ता मेरे लिए आसान कर दिया। अब यहाँ ये बड़ी मुश्किल आयत है, त ترجمہ کے اعتبار سے. یہاں لفظ رسول سے کیا مراد ہے؟ اس کی دو مختلف تفسیریں ہیں. ایک معروف تفسیر آپ دیکھیں گے کہ رسول سے مراد جہاں جبرائیل ہے. کہتے ہیں کہ جب جبرائیل علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے تھے اس وقت بھی, اور جس وقت فرعون کو ڈبونا تھا اس وقت بھی جبرائیل علیہ السلام آئے تھے. بلکہ روایت میں آتا ہے کہ فرعون نے پانی کو دیکھ کے پیچھے پلٹنا چاہا لیکن جبرائیل نے اس کے گھوڑے کی یا اس کی سواری کی نقیل پکڑ کر اس کو پانی میں ڈال دیا. اس وقت جبرائیل علیہ السلام کے قدم کی مٹی اس نے اٹھا لی تھی. کہتے ہیں یہ راہب تھا, سامری جو تھا, کوئی روحانی نفسیاتی قسم کے مجاہدے کرتا ہوگا. جب جبرائیل علیہ السلام کے قدموں کی اس نے مٹی اٹھائی تو اس میں کچھ نہ کچھ زندگی کے اثرات تھے, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جبرائیل ہی روحیں پھونکتے ہیں بچوں کے اندر, انسانوں کے اندر. تو اس کی وجہ سے وہ جو بچڑے میں آواز آتی تھی نا, وہ حضرت جبرائیل کے قدموں کی مٹی کی تاثیر تھی. یہ ایک معروف تفسیر ہے. ایک دوسری تفسیر ہے, وہ کہتے ہیں یا رسول سے مراد موسیٰ علیہ السلام ہے. تو یہاں پھر سینس کیا ہے کہ سامری موسیٰ علیہ السلام کو چاپلوسی کر رہا ہے کہ وہ میں نے تو آپ کے قدموں کی مٹی اٹھا لی تھی, ساری برکت ہی اس کی ہے, ورنہ میں کس کام کا بندہ ہوں. اور واللہ عالم ہمیں اس سے کیا لگے, ہم تو دیکھیں گے کہ کام اس نے کتنا برا کیا. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس. موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلے جاؤ, اب تمہارے لیے زندگی میں یہی سزا ہے کہ تم کہتے رہو گے کہ مجھے کوئی نہ چھوئے. لا مساس, مس کرنا, چھونا. کہتے ہیں کہ سامری کو سزا کے طور پر بیمار کر دیا گیا تھا, اچھوت بن گیا, کسی کے پاس نہیں جا سکتا تھا, کوئی اس کے پاس نہیں آ سکتا تھا. کہتے ہیں کہ اس کا جسم ہر وقت بھکتا تھا, کوئی شخص اس کے قریب بھی جاتا تھا تو دونوں بخار میں مبتلا ہو جاتے تھے. اس طرح باقی زندگی لوگوں سے کٹ کے ایک قسم کے بائیکاٹ میں اس نے گزاری. یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا بھی تھی, اور کوئی اور بھی ریزن ہو سکتی ہے, لیکن معروف بات یہی ہے. وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَهُ, اور تمہارے لیے ایک وعدہ ہے جس کی ہرگز خلاف ورزی نہیں کی جائے گی. وَانظُرْ إِلَى إِلَٰهِكَ الَّذِي ضَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا, اور دیکھو اپنے اس معبود کو جس کا تم اعتکاف کرتے رہے ہو. یعنی اب دیکھو ہم تمہارے اس بچڑے کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں. لَنُحَرِّقَنَّهُ, البتہ ضرور ہم اس کو جلا کر راکھ کریں گے. ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا, پھر اس کی راکھ کو سمندر میں بکھیر دیں گے. اور تمہیں یہ بات سمجھ آ جائے کہ انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہوا, حقیقت میں تمہارا معبود تو صرف اللہ ہے جس کے سوا کوئی اور معبود نہیں. وسیع کل شئین علما, اسے ہر چیز کا علم حاصل ہے. اب یہ ساری چیزوں کو آپ دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے سب سے معاملہ کرنے کے بعد بچھڑے کو جلا دیا, زیادتی نہیں کی, سونے کا بچڑا تھا اور کتنا بڑا شاہکار تھا آرٹ کا. اب امیجینیشن میں لائیں, یہ اس دور کی نہیں آج کے دور کی خبر ہو, اور ایسا کوئی بچڑا لوگوں نے سونے کا بنا لیا تو اخباری نمائندے وہاں پہنچ جائیں گے اور لوگ اس بچڑے کو جلائیں تو کہیں گے دیکھو بیوقوف ایکسٹریمسٹ, اس کی تو آکشن کرو, اس کو تو کسی میوزیم میں ڈال دو. موسیٰ نے ان کو میوزیم میں نہیں رکھا بلکہ جلا کے رکھ کر دیا. کیوں؟ ہر وہ چیز جس سے گناہ کی یادیں آئیں اس کو جلا دو, شاید کسی وقت پھر دیکھ کے اس کو نہ پھر گناہ میں پڑ جاؤ. اور دوسری بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جس چیز سے فتنے کا ڈر ہو اور ایمان بکتا ہو, وہ اس قابل نہیں ہے کہ لوگ اس کو پیسے دے دے کر خریدیں. آج کے دور میں عموماً دیکھیے کہ ایسی چیزوں کو آئیڈیلائز کیا جاتا ہے اینٹیک کے نام پہ, میوزیمز, آرٹ اینڈ کلچر, بہت سارا شرک جو ہے وہ اس میں پھیلایا جا رہا ہے. تو کوئی ایسی چیز جو کبھی آپ کو اپنے ماضی کی یاد دلائے اس کو بھی جلا دیں. نپتائی ولندہ بٹ, ختم کر دیجئے, ریلیکس ہو کے بیٹھیے, آپ دیکھیں گے کہ اس سے آپ مطمئن ہو جائیں گے. بعض وقت کچھ لوگ کہتے ہیں بس اب ہم یہ چیزیں نہیں دیکھیں گے, چلو اس کو الماری میں چھپا دو. وہ رمضان کا اثر دو تین مہینے بعد ختم ہوا, کسی خوشی غم پہ وہی ویڈیو باہر نکلی, پھر شروع ہو گئے دیکھنی. تصویریں لوگ چھپاتے ہیں, کہتے ہیں الماریوں میں رکھ دو, کچھ عرصے کے بعد پھر صفائی کرتے ہیں, پھر لگا دیتے ہیں, دل سے ان چیزوں کو ختم کرتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بنی اسرائیل کیسی قوم تھی. اگر آپ تھوڑا سا بنی اسرائیل کے عقائد کی وہ جھلکیاں جو قرآن پاک میں دکھتی ہیں نا, تو آپ کو ہندوؤں کا جو سب سے اونچے درجے کا عقیدہ ہے نا, برہمن لوگ, ان سے بہت ان کی مماثلت ملتی ہے. کیونکہ یہ لوگ بھی اگر آپ دیکھیں تو تقریباً 3500 سال قبل آریہ نسل کے لوگ جب ہندوستان کی طرف آئے تھے تو کچھ کہتے ہیں کہ اس وقت ان کے ساتھ بنی اسرائیلی شامل ہو گئے تھے، اور تقریباً یہ وہی وقت تھا جب مصر سے بنی اسرائیل کا خروج ہوا تھا۔ ہسٹری پڑھ کے دیکھیں، آج بھی آپ کو پتا ہے کہ یہود اپنے دا لاسٹ ٹرائبس آف دی ہاؤس آف اسرائیل کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ کہتے ہیں وہ ہمارے 12 قبیلے کدھر ہیں، کہتے ہیں وہ ان کے قبیلے انڈیا میں آ کر گھلے ملے، اور برہمن نام کا جو ان کا عقیدہ کے جو لوگ ہیں یہ ان کے ساتھ مل چکے ہیں۔ یہ سارے پیچھے سے حضرت حام کی نسل میں سے تھے، اور آج بھی دنیا میں جہاں شرک ہے، ہندوستان میں دیکھ لیں، مصر میں دیکھ لیجئے، اور اسی طرح یہ باقی چیزوں میں آپ دیکھیں گے ان کے رسم و رواج جو ہیں وہ ملتے ہیں۔ مثلاً کیسے، کچھ مماثلتیں دیکھ لیجئے۔ حضرت موسیٰ نے سامری کے بچھڑے کو جلا کر اس کی راکھ کو سمندر میں بہایا، ہندو اپنے مردوں کو جلاتے ہیں اور اس کی راکھ کو گنگا میں بہا دیتے ہیں۔ بنی اسرائیلیوں نے بچھڑے کو اپنا معبود بنایا تو ہندو گائے کو مقدس مانتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ جو ہندو ہیں نا، وہ روایتی طور پر اپنے بڑوں جن کو وہ پروہت کہتے ہیں یا کچھ، ان کے لیے زرد رنگ پسند کرتے ہیں۔ پیچھے ہم سورہ بقرہ 69 میں گائے کے واقعے میں پڑھ چکے ہیں کہ وہ زرد رنگ کی ہو۔ اسی طرح دیکھیں، سامری اچھوت ہو گیا تو اسی طرح برہمن عقیدے کے ساتھ ہندو دیکھیے دوسرے سارے طبقے کو ان سے نہیں ملنے دیتے۔ یالا ہے نا، آپ نے سنی ہوگی نا، پڑھی ہوں گی ان کی ہسٹریاں، کہ برہمن جو ہے وہ بھگوان کے سر سے پیدا ہوئے ہیں، اور شودر جو ہیں وہ بھگوان کے پاؤں سے پیدا ہوئے ہیں، اور ان کو ملنا نہیں، ہاتھ نہیں لگانا، بالکل ان کو اچھوت کر دیا۔ اسی طرح آپ دیکھیں، بنی اسرائیل کے سروں پر اللہ تعالیٰ نے پہاڑ اٹھایا تھا، پڑھ چکے ہیں سورۃ الاعراف 171 میں۔ ہندوؤں کے اندر بھی عقیدہ موجود ہے ہنومان کا، وہ کہتے ہیں ہنومان جی پہاڑ کو اٹھا کر لائے تھے۔ تو یاد رکھیے کہ الکفر ملت واحد، کفر کا نام آپ کچھ بھی رکھ دیں، اندر سے وہ سارے ایک ہوتے ہیں، اور ہم بڑے مزے سے ان کی فلمیں دیکھتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو کیا ہے۔ تو دعا کیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے ان چیزوں کو سمجھنا آسان کر دے۔ اب آخری حصہ جس میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے عمل کے لیے کچھ نصیحتیں کرتے ہیں، آیت نمبر 99 سے، کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق۔ تو اے نبی، اس طرح ہم سنا رہے ہیں آپ کو حالات اس زمانے کے جو گزر چکے ہیں۔ اب یہاں سٹوری پوری ہوئی نا، تو مورل ہے کہ نبی ہم آپ کو پچھلے زمانے کی کہانیاں سنا رہے ہیں وہی کے ذریعے۔ وقت آتے نا کمل لدنا ذکر، ہم نے آپ کو خاص اپنے پاس سے ذکر عطا کیا ہے۔ کیا ہے ذکر؟ نحن نزلنا ذکر وإنا له لحافظون، کیونکہ اس قرآن میں اگلی پچھلی خبریں بھی ہیں، یاد دہانیاں اور تذکیر اور نصیحت بھی ہے۔ اب کیا ہوگا؟ یہ اب میری اور آپ کی بات ہے کہ من اعرض عنہ فإنه يحمل يوم القيامة وزرا، جس کسی نے اس قرآن سے اعراض کیا تو وہ قیامت کے دن ایک بھاری بوجھ اٹھائے گا۔ کیسا ہوگا؟ خالدین فیہ، ہمیشہ رہے گا اس میں۔ وساء لهم يوم القيامة حملا، اور یہ بہت برا ہوگا قیامت کے دن بوجھ ان کے لیے۔ اللہ اکبر۔ کل آخری سبق ہے سورت کا، آپ اس میں اتنی زبردست آیتیں پڑھیں گے، یہ قرآن سے اعراض کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ یہاں تو کہا کہ قیامت کے دن قرآن سے اعراض کرنے والوں کے اوپر ایک بوجھ رکھ دیں گے۔ یوم ینفخ فی الصور، جس دن پھونکا جائے گا سور میں۔ ونحشر المجرمین یومئذ زرقا، اس دن ہم اکٹھا کریں گے مجرموں کو اس حالت میں کہ ان کی آنکھیں نیلی پڑ رہی ہوں گی۔ آنکھوں کا نیلا پڑنا خوف کی کیفیت ہے، رنگ فک ہو جانا کہتے ہیں نا، اس کی تو آنکھیں چڑھ گئی۔ اتنا خوف اور جرم ہوگا کہ اس کی بات ہے۔ اور اس کے ساتھ عربوں کا ایک متھ بھی تھا، رومنز کو پسند نہیں کرتے تھے عرب، آپ سورہ روم میں بھی کچھ پڑھیں گے جا کے آگے۔ اور رومنز کی آنکھیں بھوری بھوری ہوتی ہیں، نیلی نیلی، تو کسی چیز کی برائی کو ثابت کرنے کے لیے وہ یہ جملے بولتے تھے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں قیامت کی شدت کے لیے بول دیے، کہ قیامت کے دن خوف کے مارے تمہاری آنکھیں چڑھ رہی ہوں گی۔ یتخافتون بینہم ان لبستم الا عشرا، چپکے چپکے وہ ایک دوسرے سے کہہ رہے ہوں گے کہ تم نہیں رہے ہو دنیا میں مگر صرف 10 دن۔ حالانکہ نحن عالم بما یقولون، ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ وہ کہیں گے۔ اذ یقول امثلہم، جب ان میں سے بہترین سمجھ بوجھ والا شخص کہے گا، الابستم الا یوما، کہ تم نہیں رہے ہو مگر زیادہ سے زیادہ ایک دن۔ امثل کا لفظ مثالی، exemplary, یعنی جس کی مثال دی جا سکے، بہترین طریقے والا، مہذب، کلچرڈ، پڑھا لکھا، یعنی جو سب سے عقل مند شخص ہے نا وہ کہے گا نہیں تم تو بس ایک دن سے زیادہ نہیں رہے، کہاں کہنا کہ 10 دن رہے ہو. اللہ اکبر. پیچھے آپ نے پڑھا فرعون اپنے طریقے کو کیا کہہ رہا تھا، طریقتکم المثلی، وہی جملہ ہے. 5 رکوعوں کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے حالات یہاں پورے ہوتے ہیں، اور اب اس کے آخر میں ہم دیکھیں گے کہ بالکل وہی انداز ہے جو مکی صورتوں کا. تو ہمارے لیے سبق میں پھر کیا تھا کہ ہم اپنے قیامت کے اس دن کو سامنے رکھیں کہ جس دن ہماری آنکھیں بھی کہیں خوف کے مارے زرد نہ ہو جائیں. دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں ابھی سے اس کی فکر لگا دے، اور اس کتاب سے راز سے بچنے کی بجائے ہم اس کے ساتھ بہترین معاملہ کرنے والے بن جائیں. اللہ تعالی عمل کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.
قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوماً